ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں اس سے پہلے ہفتے میں بات آپ کے سامنے یہ چل رہی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جیسا لگتا ہے اس کے لحاظ سے کہ دو حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، دو حدیثیں بظاہر ایک دوسرے کے اگینسٹ میں معلوم ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں معلوم ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں جا رہی ہیں، ایسا ہم کو لگتا ہے کبھی دو حدیثوں کے درمیان. اور حقیقت کے لحاظ سے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہماری اپنی سمجھ کے لحاظ سے کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے. تو ان دو حدیثوں میں جب محدثین تطبیق کی شکل نکالتے ہیں، جمع کی شکل پیدا کرتے ہیں، اور دونوں حدیثوں کا ایسا معنی بتاتے ہیں جس سے دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، اور دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح رہتی ہیں، اسی کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مختلف الحدیث یا اختلاف حدیث. اور یہ بھی میں نے کہا تھا آپ سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑا ملکہ حاصل تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلے میں بڑی مہارت حاصل تھی، وہ اس فن کے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایکسپرٹ تھے اس کے کہ دو حدیثوں میں اگر اختلاف ہے تو ان دونوں کے اختلاف کو کیسے دور کیا جائے، اور کیسے دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا معنی بیان کیا جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو سکے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑی مہارت حاصل تھی، انہوں نے باقاعدہ اس میں کتابیں لکھی ہیں. تو یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، اس کی مثال بھی آ چکی تھی، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ کس طریقے سے محدثین کے یہاں جن کو اس فن میں مہارت ہوتی ہے وہی بڑے محقق مانے جاتے ہیں، جو ساری حدیثوں کا اس طرح سے معنی بیان کریں کہ حدیثوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعارض یا ایک دوسرے ایک حدیث دوسرے حدیث کے اگینسٹ میں ہے، ایسی کوئی بات نہ ہو. ان کو بڑی مہارت جن کو ہوتی تھی ان کو ہی بڑا محقق مانا جاتا تھا، اور اس سلسلے کی چند مثالیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر چیز آتی ہے وہ یہ کہ ایک حدیث کو ناسخ اور دوسرے حدیث کو منسوخ کہتے ہیں. نسخ کا معاملہ، آج کا کیا سبق ہے ہمارا؟ نسخ کا معاملہ. حدیثوں کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے. اگر منسوخ ہے تو اس حدیث کے لیے ناسخ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو بھی جاننا پڑتا ہے کہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے. یہی یعنی کرناٹک کے تعلق سے ہی ایک صاحب نے ایک بات بیان فرمائی تھی ایک مرتبہ، مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی ان سے، اور یہ بات انہیں کی طرف ہے کہ انہوں نے کہا کہ گلبرگہ میں کسی زمانے میں، کرناٹک میں گلبرگہ میں، یہ شیعہ اور دوسرے لوگ کا مناظرہ ہوا، مناظرہ یعنی آپس میں بحث ہوئی شیعہ اور ساتھ میں جو سنی لوگ تھے جو بھی فقہ حنفی کے ماننے والے تھے گلبرگہ میں، ان کے درمیان مقابلہ ہوا، اس سلسلے میں مناظرہ ہوا. اور اس زمانے میں بہت سے ایسے نواب وغیرہ گزرے ہوئے ہیں جو شیعہ ہوتے تھے، تو شیعہ جو اس کے نگرانی میں یہ مناظرہ کرایا گیا. تو شیعہ کے یہاں متعہ کرنا جائز ہوتا ہے، متعہ کرنا جائز ہوتا ہے, اس کو متعۃ النکاح کہتے ہیں. تو متعا کرنا یہ جائز ہے. متعا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرے, نکاح کرے, باقاعدہ نکاح ہوگا, جیسے نکاح کی جو شرطیں وہ سب رہیں گی, لیکن نکاح میں وہ یہ شرط لگاتا ہے, کنڈیشن لگاتا ہے کہ یہ نکاح ایک مہینے کا ہے یا دو مہینے کا, جیسے کانٹیکٹ میرج آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مہینے کے لیے نکاح ہے, دو مہینے یہ لڑکی میرے ساتھ رہے گی, دو مہینے کے لیے نکاح ہے, دو مہینہ جیسے ہی ختم ہو جائے گا ویسے ہی وہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے وہ نکاح کیا کرتے تھے, اس کو نکاح متعۃ النکاح کہا جاتا ہے. متعۃ النکاح, نکاح کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا, ورنہ ایک متعۃ حج کے لیے بھی ہوتا ہے. تو شیعہ کے یہاں ابھی بھی ان کے اپنی فقہ کے لحاظ سے متعا کرنا جائز ہے, وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور شادی میں یہ کنڈیشن لگا دے کہ یہ دو ہفتے کے لیے ہے, تین ہفتے کے لیے ہے, ایک مہینے کے لیے یہ شادی ہے, اس کا مہر اسی طریقے سے جو بھی نکاح کے لیے خطبے یا کہیے کہ اس کا ولی کا ہونا اور اس کی بات گواہ کا ہونا, جو نکاح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب رہیں گی اپنی جگہ پر, صرف یہ ایک زائد چیز ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے نکاح کرتا ہے یا مہینے کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے نکاح کرتا ہے, تو ان کے یہاں یہ جائز ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ چونکہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ جن کو ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, شیعوں کے مقابلے میں یہ سارے لوگ چاہے کسی بھی فقہ ماننے والے ہوں, فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, فقہ اہل ظاہر یا اسی طریقے سے فقہ حنفی, کسی بھی فقہ ماننے والے ہوں, سب لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ متعا حرام ہے, متعا جائز نہیں ہے. تو کسی کے یہاں متعا جائز نہیں, شیعہ کے یہاں متعا جائز ہے. اسی کے معاملے میں مناظرہ ہوا کہ متعا یہ جائز ہے, مناظرہ ہوا تو اس نے باقاعدہ لا کر کے, جو شیعہ مناظر تھا, لا کر کے صحیح بخاری صحیح مسلم جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہمارے یہاں معتبر کتابیں ہیں, سب لوگ اس کو مانتے ہیں, وہ لا کر کے پیش کر دیا, دیکھو اس میں متعا کا بیان ہے اور اس میں متعا جائز قرار دیا گیا, متعا ہے جائز قرار دیا گیا, حدیثیں ہیں ایسی جس میں متعا کے جائز ہونے کو بیان کیا گیا ہے, ایسی حدیثیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے سفر کیا تو متعا کیا, اس طرح کا بیان موجود ہے احادیث کے اندر, یہ باتیں موجود ہیں اور یہ حدیثیں صحیح بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں کہ خیبر کے موقع پر اس سے پہلے اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ نے سفر کیا اور بھی کئی سفر کا معاملہ ہے, تو انہوں نے وہاں متعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعا کرنے کی اجازت دی تھی, یعنی وہ اس سے دنوں کے لیے نکاح کر لیں ان کے لیے جائز قرار دیا تھا. یہ حدیثیں ہیں, بالکل صحیح روایتیں, اور کہاں موجود ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. لا کر کے پیش کر دیا اس نے مناظر نے سامنے, جو ہے دیکھو یہ حدیثیں ہیں, یہ آپ کی کتابوں کی حدیثیں ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح متعا کرنا یہ جائز ہے, متعا کرنا جائز ہے. اس کے مقابلے میں جو مناظر تھے ان کو فقہ حنفی کے وہ جاننے والے تھے, انہوں نے کہا نہیں متعا کرنا حرام ہے, اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا اپنی فقہی کتابوں کی باتیں کہ دیکھو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متعا کرنا حرام. اب یہ مسئلہ کہ متعا کرنا حرام ہے اس کی دلیل کیا ہے, ان کو خود بھی نہیں معلوم, کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ جب مسائل پڑھتے ہیں تو احادیث پڑھنے کے بجائے, قرآن پڑھنے کے بجائے جو فقہی کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں بھی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اس میں صرف حکم بیان ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, کیوں حرام ہے, اس کی پوری تفصیل, اس کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابوں میں نہیں ہوتی ہے. اب اس کے لحاظ سے جو وہ پڑھے تھے انہوں نے پیش کر دیا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب اس کو جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث پیش کر رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ اتنی معمولی سی چیز پیش کریں گے کہ جو ہے ہمارے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو اب آپ کے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کیوں کوئی دوسرا مانے گا, نہیں ہم نہیں مانتے اس. اب یہ بیان کرتے کہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے تو سامنے والا مان سکتا تھا. تو یہ مسئلہ جو پیش آیا ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے. ناسخ اور منسوخ, اسی کے لیے میں نے مثال پیش کیا. احادیث ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ایسی احادیث بھی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں. وہ حکم تھا لیکن وہ حکم کیا کر دیا گیا بعد میں؟ ختم کر دیا گیا ہے. وہ تھا, اس سے انکار نہیں, وہ بالکل صحیح پیش کر رہا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہاں ہے سب, لیکن یہ پہلے تھا اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا تھا. یہ اس کی دلیل ہے, اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نسخ کہا جاتا ہے, اور اسے ہی ناسخ اور منسوخ. تو حدیث میں ناسخ کیا ہے, حدیث میں منسوخ کیا ہے, جب تک یہ نہیں جانیں گے تب تک صحیح علم نہیں ہوگا. تو حدیثوں میں یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے, اگر منسوخ ہے تو اس کی ناسخ کیا ہے. جب تک یہ نہیں جانیں گے, یہاں تک لکھا لوگوں نے کہ کسی کو فتویٰ دینے کا, مسئلہ بیان کرنے کا حق بھی نہیں, جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے, وہ یہ بیان بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جیسے ابھی میں نے مثال آپ کو پیش کی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, پیش کر دیا تو صحیح بخاری میں حدیث ہے, ہاں یہ تو موجود ہے صحیح بخاری میں, علم ہی نہیں ہے کہ یہ تھا, یہ جو ہے جائز تھا لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا, علم ہی نہیں ہے, غلط فتوی دے دے گا, غلط مسائل لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا. اس لیے یہ علم ہونا ضروری ہے ناسخ اور منسوخ کا, اور یہ بڑا اہم علم مانا جاتا ہے شریعت کا. ایک شخص کے عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ناسخ اور منسوخ کا علم ہو. تو یہ لفظ آپ کو بار بار ہم نے استعمال کیا, اب یہ آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے, ناسخ اور منسوخ. اب میں آپ کو ہاں وہ بعد میں آیا, ناسخ بولے تو بعد میں آیا, منسوخ پہلے تھا, یہ اس کو ختم کر دیا گیا. میں اس کی اور ڈیٹیل پیش کروں گا, اب میں شروع کر رہا ہوں. یہ میں نے صرف آپ کو تمہید بنائی تھی یہ جاننے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو ناسخ اور منسوخ کو جاننا اس کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ جاننا چاہیے ہر ایک کو, اس کا علم ہونا چاہیے. اب نسخ کسے کہتے ہیں, اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں, یعنی وصول کے لحاظ سے نسخ کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں نسخ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ختم کر دینا. اصل عربی زبان میں اس کے معنی النسخ کہا جاتا ہے, الازالتو یا التغیر عربی میں کہا جاتا ہے, یعنی جو چیز ہے اسے ختم کر دیا جائے. سورج نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں, اور سورج نکلتا ہے تو جو دیواروں وغیرہ کے سائے ہوتے ہیں اس کو جب وہاں دھوپ آئے گی تو اس کو ختم کر دے گا. جیسے ہی دھوپ آئے گی تو وہ ظل, جسے عربی میں کہتے ہیں شیڈو, یہ وہ اس کو جو ہے سورج ختم کر دیتا ہے. تو عربی میں کہتے ہیں اس کو نسفت الشمس الظل, کہ سورج نے یعنی دھوپ نے سائے کو ختم کر دیا, زائل کر دیا. تو یہ عربی زبان میں اس کے معنی بدلنے کے اور ختم کرنے کے ہوتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان میں نسخ کے معنی بدلنے کے اور ختم کرنے کے ہوتے ہیں. کوئی چیز ختم کر دی جائے, میں لفظ آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ نسخ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیسے لکھا جاتا ہے اس کو. یہ نسخ اور یہ الناسخ, یہ المنسوخ. اسلامی شریعت میں نسخ کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ بحث تینوں اصول میں آتی ہے. تینوں اصول سے مراد اصول تفسیر, اصول حدیث اور اصول فقہ, تینوں میں یہ بحث آتی ہے نسخ کی بحث. تو اصول تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بھی, کیونکہ قرآن کی بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض آیتیں منسوخ کر دی گئی ہیں, اس کی جگہ پہ ناسخ دوسرا حکم آیا ہوا ہے. تو قرآن میں بھی ناسخ منسوخ آتا ہے, حدیث میں بھی ناسخ منسوخ آتا ہے, اور یہ پوری بحث اصول فقہ میں تفصیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. اس لیے اصول فقہ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ آدمی بغیر اسے جانے فقیہ نہیں بن سکتا, کوئی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. تو یہ نسخ کی بحث ہے. نسخ کے معنی ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا ابھی, بدلنے کے, کسی چیز کو ختم کرنے کے. شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے جب نسخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے کوئی حکم ہو, پہلے کوئی حکم رہا ہو اور دوسرے حکم سے اس حکم کو ختم کر دیا جائے. تو اس کے اندر ختم کرنے کا معنی ہے, بدلنے کا معنی ہے نسخ کے لفظ میں عربی زبان کے لحاظ سے. تو اس کے لحاظ سے اس کو سمجھیے کہ پہلا کوئی حکم تھا شریعت میں, پہلے کوئی حکم آیا تھا اور اس کے بعد دوسرے حکم سے اس حکم کو ختم کر دیا گیا یا اس حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا گیا تو اس کو کہا جاتا ہے نسخ. شریعت میں عربی میں اس کو کہتے ہیں رفع حکم شرعی بے دلیل شرعی متاخر عنہ، کہ کسی بھی شرعی حکم کو جو پہلے موجود تھا اس کو دوسرے شرعی حکم سے بدل دیا جائے تو اس کو نسخ کہا جاتا ہے. کوئی بھی پہلے شرعی حکم ہے اس کو بعد میں دوسرے حکم سے بدل دیا جائے تو اسے نسخ کہا جاتا ہے. اب مثالیں جو ہے آپ اس کی دیکھیے. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں، یہ تو خیر وہ بھی ایک طرح کا ہے لیکن وہ عمل سے پہلے ہو گیا تھا، وہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ہوں صبر کرنے والے تو یہ 200 کے برابر ہو جائیں گے. 20 آدمی ہوں تو 200 کے برابر ہو جائیں گے. یہ حکم ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ 20 آدمی اگر ہوں اور 200 دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کو ڈٹے رہنا چاہیے، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. بعد میں اسے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، کمزوری آ گئی ہے. تو بعد میں بالکل لاسٹ جو اس سلسلے میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو کے مقابلے میں ایک، دو کے مقابلے میں 100 ہیں تو 200 کے بدلے میں ان کو ٹکے رہنا چاہیے، ان کو بھاگنا نہیں چاہیے. تو یہ حکم ہے، پہلے ایک حکم تھا اس کو دوسرے حکم سے بدل دیا گیا، اسے نسخ کہا جاتا ہے. قرآن میں یہ چیز ہے، قرآن میں نسخ ہے. اسی طریقے سے احادیث میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، پہلے ایک حکم تھا بعد میں اسے ختم کر دیا گیا. تو کبھی وہ حکم ختم کر دیا جاتا ہے اور کبھی وہ حکم بدل دیا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ نسخ میں دونوں معنی پایا جاتا ہے، ایک ہے کیا ازالہ کا، اس کے معنی ہوتے ہیں ختم کر دینا، اور ایک ہے بدلنے کا معنی. تو کبھی اس حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی پہلے والے حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے اوپر وہ پابندی نہیں ہے، شروع میں آپ کے لیے یہ پابندی تھی، اب وہ پابندی ختم کر دی گئی ہے. تو کبھی بدل دیا جاتا ہے اور کبھی ختم کر دیا جاتا ہے کوئی بھی شرعی حکم، اسی کو نسخ کہا جاتا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. قرآن کی بعض آیتیں حکم کے لحاظ سے، بعض آیتیں حکم کے لحاظ سے بعد میں بدل دی گئیں اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل کیا گیا. اس طرح کی مثالیں بہت سی ہیں قرآن میں، قرآن ہی میں زیادہ ہیں، یہ احادیث میں بھی یہ ہیں اور احادیث میں بھی زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں. نسخ کی بات شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، پہلے کوئی حکم تھا شریعت میں، دوسرے حکم سے اس کو بدل دیا گیا، کسی کو نسخ کہا جاتا ہے. ناسخ کا معنی ہوتا ہے، ناسخ کا معنی ہوتا ہے جو بدلنے والا ہے، اور منسوخ کا معنی ہوتا ہے جس کو بدلا گیا ہے. اب اس کے لحاظ سے بتائیے کہ ناسخ کون ہے؟ ہاں، ناسخ جو بعد کا حکم ہے اسے ناسخ کہیں گے، جو پہلے کا حکم ہے اس کو منسوخ کہیں گے. جو پہلے کا حکم ہے اسے منسوخ کہا جاتا ہے اور جو بعد کا حکم ہے اسی کو ناسخ کہا جاتا ہے. تو یہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں، نسخ، ناسخ اور منسوخ. جو پہلے کا حکم تھا وہ منسوخ، جو بعد کا حکم آیا وہ ناسخ کہلاتا ہے. ویسے حقیقت یہ ہے کہ اصل میں ناسخ اللہ تعالی ہے. ناسخ کون ہے؟ اللہ تعالی. اصل ناسخ اللہ تعالی ہے یا نہیں؟ بولو. اصل کسی حکم کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. لیکن جو دوسرا حکم ہے اس کو کہا جاتا ہے، اسے یعنی ٹیکنیکل ورڈ کے طور پر اس کو ناسخ کہا جاتا ہے، اور جو پہلے کا حکم ہے اسے منسوخ کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت کے لحاظ سے اللہ ہی ناسخ ہے, کیونکہ بدلنے والا وہی ہے اور یہ بدلنے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے, کسی کو حاصل نہیں ہے. میں اب آپ کو حدیث سے اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ, کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا, میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا, قبروں پر جانے سے روکا تھا, لیکن اب کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. آیا شروع میں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ منسوخ ہو گیا, بعد میں آپ نے اجازت دے دی, یہ کیا ہوا؟ ناسخ ہو گیا. اور اسی کو نسخ کہا جاتا ہے کہ پہلے بالکل منع کر دیا تھا, قبروں کی زیارت کرنا حرام تھا, بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں. اس کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, حدیث جو ہے کہ پہلے قرآن میں 10 رضاعت, کتنے؟ 10 رضاعت, یعنی دودھ پیتا ہے بچہ تو اس کی وجہ سے جو حرمت آتی ہے, جس کو رضاعت کا مسئلہ کہتے ہیں, دودھ پلانے کا مسئلہ کہتے ہیں, تو کہا کہ پہلے قرآن میں 10 رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے 5 رضاعت پر اس کو باقی رکھا گیا, 5 مرتبہ دودھ پینے پر اس کو باقی رکھا گیا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. تو 10 مرتبہ اور پھر بعد میں اس کو بدل کر کے کتنی مرتبہ کر دیا گیا؟ 5 مرتبہ کر دیا گیا. اس کو نسخ کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ نسخ کسے کہتے ہیں, ناسخ کسے کہتے ہیں اور منسوخ کسے کہتے ہیں, وہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی. تو یہ تینوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں کہ نسخ کسے کہتے ہیں. پہلے کوئی شریعت کا حکم رہا ہو, چاہے قرآن میں رہا ہو چاہے حدیث میں رہا ہو, پھر دوسری آیت یا دوسری حدیث سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہو, حکم کو ختم کر دیا گیا ہو, تو اسی کو کہا جاتا ہے نسخ. اور جو پہلا حکم تھا اس کو منسوخ کہا جاتا ہے, اور جو دوسرا حکم ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے. یہ شریعت کی اصطلاح ہے. اسی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب یہ مسئلہ میں ناسخ کی حقیقت میں, یہ ناسخ اللہ تعالی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کوئی حکم دے پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے کر کے آئے, اس کو ختم کر کے دوسرا حکم لے کر کے آئے؟ نسخ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, یہ ایک سوال ہے. نسخ کی ضرورت, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تھوڑا, یہ یعنی ساتھ میں عقیدے سے جڑ جاتا ہے یہ تھوڑا سا, کہ کیا نسخ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. میں ایک مثال سے آپ کو اس کو سمجھاؤں. حکومتیں کوئی حکم لاتی ہیں, کوئی بھی چیز, کوئی بھی آرڈیننس جو ان کا ہوتا ہے وہ جاری کیا جاتا ہے, بعد میں اسے ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, اس کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے, یہ تو آج ایک قانون ہے, کل اس قانون کو بدل کر کے کوئی دوسرا قانون بن سکتا ہے. حکومتیں ایسا کرتی ہیں, انسان ایسا کرتا ہے, اس لیے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. ایک قانون بنایا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, تو بعد میں اس قانون کو بدل دیا جاتا ہے, اس میں تبدیلی کی جاتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو نسخ کی ضرورت ہے, یہ ایک سوال ہے. یہاں سوچنے کے دو پہلو تھے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں, اور ایک یہ ہے کہ بندوں کے بارے میں سوچیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی کہیں گے فوراً کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے. لوگ ایسا کریں گے یا ایسا ہوگا تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں تو اس کو پہلے سے معلوم ہے. قیامت تک کیا ہونے والا اس کو پہلے سے معلوم ہے, اس کو تو یہ تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا والے تجربے کرتے ہیں تو آج ایک قانون لاتے ہیں کل دوسرا قانون لاتے ہیں, اس کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. معتزلہ نے, جو ایک مشہور فرقہ جس کا نام پہلے بھی آپ کے سامنے بار بار آ چکا ہے, انہوں نے اور بعض گمراہ فرقوں نے نسخ کا انکار کیا ہے. نسخ کا انکار کیا ہے. نس تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, وہ کیوں ایسا کرے گا کہ تجربے کے لیے آج ایک حکم لایا پھر کل دوسرا کوئی حکم لائے گا, ایک سال کے بعد دوسرا حکم لائے گا, وہ ایسا کیوں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ذات پاک ہے. جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے, ویسے ہی یہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ آج کوئی حکم لائے, ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد کوئی دوسرا حکم لائے, پہلے والے حکم کو ختم کر دے. کیونکہ یہ چیز تو آدمی تجربے کے ذریعے سے کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تجربوں کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ تو ایک ہی مرتبہ میں جو صحیح حکم ہے اور جو حکم لانا ہے ایک ہی مرتبہ میں لے کے آگے آئے گا, یہ تجربہ کر کر کے حکم کیوں لے کر کے آئے گا. جیسے انہوں نے میزان کے بارے میں سوچا, میزان جانتے ہیں نا, کچھ عقائد ہیں جو معتزلہ کو سمجھنے میں جو پریشانی ہوئی, اور یہ بنیادی فرق یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں سوچا, جبکہ وہاں سوچنے کے دو پہلو تھے, لیکن انہوں نے کس کے بارے میں سوچا؟ اللہ کے بارے میں. قیامت کے دن میزان ہوگا, یہ انشاءاللہ عقیدے میں یہ بحث آپ کے سامنے آئے گی, جب ایمان بالیوم الآخر آئے گا تو بحث آئے گی. میزان یعنی قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے, جو بھی عمل ہے آدمی کا اسے تولا جائے گا. تو انہوں نے اس کے تعلق سے کس کے بارے میں سوچا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کو معلوم ہے اس نے کتنا عمل کیا, اس کی نیکیاں کم ہیں یا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, اس کی برائیاں کم ہیں, اس کی برائیاں زیادہ ہیں, اس کی نیکیاں, اس کو تو معلوم ہے, اس کو کیوں تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے, یہی ان کا لفظ ہوتا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے, اس کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا. یہاں بھی ویسے ہی تھا, ویسے ہی نفس کے بارے میں ہی ہے کہ انہوں نے کس کے بارے میں سوچا؟ اللہ کے بارے میں. حالانکہ جو میزان کا معاملہ ہے, جو نفس کا معاملہ ہے, اس کو سوچنا چاہیے کس کے بارے میں؟ انسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. نفس کی ضرورت ہے کس کے لیے ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ہے. میزان کی ضرورت ہے کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے, لیکن لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں ان کا عمل نیکیوں والا کتنا ہے اور برائیوں والا کتنا ہے, ان کے سامنے بات واضح ہو جائے. ضرورت ہے انسانوں کے لیے. انہوں نے انسانوں کے بارے میں نہیں سوچا وہاں پہ, اور بات اس کو کس کے بارے میں سوچ لیا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ نسخ یہ پایا گیا ہے, اور یہ نسخ کی پوری بحث قرآن کے لحاظ سے بھی ہے, حدیث کے لحاظ سے بھی ہے, اور یہ ہم انسانوں کے لحاظ سے ہے. یعنی بعض چیزیں ہمارے لیے شروع میں مشکل ہو سکتی ہیں, جیسے شراب کا چھوڑنا. شراب کا چھوڑنا, لوگ جو دور جاہلیت سے اس کے عادی تھے بالکل شراب پینے کے, ایک بار کی یہ حکم آ جاتا کہ شراب چھوڑ دو, لوگوں کے لیے پریشانی ہو سکتی تھی. تو لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا ہے. تو یہ نسخ کہلاتا ہے, یہ ناسخ اور منسوخ ہے, یہ آہستہ آہستہ چیز کی گئی ہے, ایک ہی مرتبہ میں اسے حرام نہیں قرار دیا گیا. اور نسخ کی بحث اس کے اندر بھی آتی ہے, پہلے ایک حکم آیا پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو نسخ کی ضرورت انسانوں کو ہے, انسانوں کے لحاظ سے سوچیں گے تو پھر اس کا انکار نہیں کریں گے. انسانوں کو اس کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو تجربے کی ضرورت نہیں, لیکن انسانوں کے لیے اس کی ضرورت ہے. جیسے یہ معاملہ بھی جو میں نے مثال پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے روک دیا تھا, قبروں کی زیارت کرنے سے روک دیا تھا, بعد میں آپ نے اجازت دے دی. یہ کیوں ایسا؟ انسانوں کو اس کی ضرورت ہے. کیوں اس کی ضرورت ہے؟ کہ شروع میں شرک کی ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز لے جا سکتی ہے ان سب چیزوں سے, یہ قریب میں شرک سے ابھی آئے ہیں, تو ان ساری چیزوں سے روک دیا تھا. اور جب ان کا ایمان کافی مضبوط ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کی زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں, جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میٹھا مشروب بناتے تھے اس زمانے میں, دوسری مثال ہے نفس کے تعلق سے. میٹھا مشروب بناتے تھے جسے نبیذ کہا جاتا ہے, اسے نبیذ سویٹ کہہ لیجئے, مشروب کا مطلب پینے والی چیز ہے, ڈرنک کہہ لیجئے. تو اس زمانے میں بنایا کرتے تھے, کھجور ڈال دیا کرتے تھے پانی میں, اور اس کے بعد وہ اچھی طرح سے پانی میں مل جائے تو اسی کو نچوڑ کر کے کھجور کو اس میں اس پانی کو پیا کرتے تھے. تو کئی کئی دن بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کو نبیذ بولتے ہیں عربی میں. اور ایک طرح سے سمجھ لیجیے آج کے زمانے سے, آج کے زمانے کے لحاظ سے, کہ یہ میٹھا مشروب ہے, ایک ڈرنک ہے, سویٹ جو میٹھا جو ہے اس کو پیتے تھے اس زمانے میں لوگ. شروع میں جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں میں جو چمڑے کے, خاص خاص کچھ برتن ہوتے تھے اس زمانے میں چمڑے کے علاوہ, یہ دبا یعنی کہتے ہیں کو جو ہے, اور نقیر, یہ خاص خاص برتن ہے, صرف برتن ذہن میں رکھیے, کہ بعض برتنوں میں نبیذ بنانے سے روک دیا, کہا کہ ان برتنوں میں تم نبیذ نہ بناؤ. کون سے برتن یہ تھے؟ خاص قسم کے, ایک چار قسم کے برتنوں کا تذکرہ آتا ہے, کہ آپ ان برتنوں میں نبیذ نہ بناؤ. کیوں ایسا منع کر دیا شروع میں؟ کہ ابھی نئے نئے قصے آئے ہیں, یہ شراب کی ان کی عادت تھی, شراب حرام کر دی گئی ہے, ابھی نیا نیا ان کا ہے, ان کو جو عادت پہلے سے شراب پینے کی رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو نبیذ بنانے میں یہ ڈر رہتا تھا کہ اس میں نشہ نہ آ جائے. اسی کو زیادہ دن چھوڑ دیں گے اور تو اسی میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. کہ شراب اس زمانے میں کھجور وغیرہ سے ہی بنائی جاتی تھی, کہ یہ انگور ہے کھجور ہے, اسے شراب بنائی جاتی تھی, تو اسی کو اور دنوں تک چھوڑ دیں گے تو شراب ہو جائے گی. تو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سے لوگ چھوڑ دیں, کچھ اور دنوں تک چھوڑ دیں گے تو اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا, لوگ پیتے رہیں گے. آپ نے اس کو سیرے سے منع کر دیا, آپ اس میں بناؤ ہی مت نبی, کیونکہ ان برتنوں میں اگر نشہ ہو جائے تو اس میں پتہ نہیں لگتا تھا. اس کے مقابلے میں چمڑے میں کے برتن میں اگر بناتے تھے اور اس میں نشہ ہو جائے گا, یعنی اس نبیذ کے اندر نشہ آ جائے گا, تو اس برتن جو ہے ذرا سا کھلے گا, معلوم ہو جائے گا اس کے ذریعے سے. اگر آ گیا نشہ تو معلوم ہو جائے گا. تو کہا کہ اس برتن میں بناؤ, دوسرے برتنوں میں نہ بناؤ. شروع میں آپ نے اسے منع کر دیا, لیکن بعد میں جب اچھی طرح سے یہ ہو گیا کہ لوگ شراب کو بالکل بھول چکے ہیں, اب شراب کی طرف کبھی ان کا دھیان نہیں جائے گا, تو آپ نے آخر میں یہی کہا کہ ہر برتن میں بناؤ, نہ بھی اس کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اب معلوم ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کہیں اس میں اثر ہے تو یہ لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے, اتنا یہ لوگ شراب سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں. تو اس طرح سے حکم بدلتا تھا, ایک حکم ہے, بعد میں اس حکم کو بدل دیا گیا. یہ بات کس کی چل رہی تھی؟ ہماری نفس کے تعلق سے. اب وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو مثال کس کی ہے؟ متاع کی, ابھی جو آئی تھی. متاع کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر جب صحابہ گئے تھے, سفر میں تھے, لمبا سفر ہو گیا, تو آپ نے متاع کرنے کی ان کو اجازت دی تھی. یہ موجود ہے حدیثوں میں, جیسا کہ یہ بات ابھی آئی آپ کے سامنے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متاع کرنے کی اجازت دی تھی, لیکن بعد میں آپ نے اسے مکمل طریقے سے منع کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر بھی منع کیا تھا, خیبر کے موقع پر بھی منع کیا تھا, اور آخر میں بالکل لاسٹ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ نے اسے بالکل سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ متاع کرنا جائز نہیں ہے, حرام. کسی وقت ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے آپ نے جائز قرار دیا تھا, اور بعد میں آپ نے اسے ختم کر دیا, اور اب یہ اس کا حرام ہونا قیامت تک کے لیے باقی ہے, کہ قیامت تک کے لیے یہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. تو اسے ناسخ کہا جاتا ہے, یعنی متع کو حرام کرنے والی جو حدیثیں ہیں جس میں اس کے حرام ہونے کا بیان ہے وہ ناسخ ہے, اور جس میں اس کے حلال ہونے کا بیان ہے وہ منسوخ ہیں حدیثیں, یہی ناسخ اور منسوخ کہلاتی ہیں. یہ علم ہونا چاہیے, اگر یہ علم نہیں ہے تو کبھی ایسا ہو جائے گا کہ جو چیز منسوخ ہو چکی اسی کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے شریعت میں, جائز ہے, وہ مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے حدیثوں میں ناسخ کون ہے منسوخ کون ہے اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس سلسلے کی ایک مثال اور پیش کرتا ہوں آپ کو, صرف مثالوں سے اس بات کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک مثال اور پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سواری سے گر گئے تھے اور آپ زخمی ہو گئے تھے. زخمی ہونے کی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی, صحابہ بھی آئے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آخر میں یہ بات کہی کہ جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو اور جب کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے تو تم پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جو صحیح بخاری میں انہوں نے بیان کیا, کہا کہ یہ پہلے کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا حکم ہے اور تاریخی روایات کے لحاظ سے یہ 5 ہجری یعنی ہجرت کے 5ویں سال یہ پیش آیا تھا واقعہ کہ آپ گر گئے تھے, اس موقع پر آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھائی تھی. اس کے مقابلے میں جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے, آپ کی زندگی کا جو آخری سال تھا وفات جو ہوئی آپ کی, اس بیماری میں آپ مسجد میں گئے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے بغل میں آپ کو بیٹھایا گیا تو آپ نے نماز بیٹھ کر کے پڑھائی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بعد میں ہے, یہ ناسخ ہے, پہلے والی حدیث منسوخ ہے. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْآخِرُ وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کبھی حکم ہے, جو بھی آپ کا کام ہے, جو آخر میں آیا ہے اسے لیا جائے گا, جو پہلے تھا اسے منسوخ مانا جائے گا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہ ناسخ اور منسوخ کی بات, کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ, یہ بعد میں آیا یہ پہلے تھا, تو جو پہلے تھا وہ منسوخ ہو گیا, جو بعد میں آیا وہ ناسخ ہے, وہ حکم بھی باقی ہے. یہ بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث آپ کو میں نے مثال کے طور پر پیش کی. اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے؟ میں تو کہہ دوں بھائی یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے, آپ کہیں نہیں میں نہیں مانتا, میں اس کو ناسخ مانتا ہوں اور اس کو منسوخ مانتا ہوں, تو یہ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو فیصلہ کون کرے گا کہ ناسخ کون ہے منسوخ کون ہے؟ تو یہاں سے یہ بحث آتی ہے, ہم کیسے جانیں گے کہ ناسخ کون ہے منسوخ کون ہے؟ دو حدیثیں ہیں, دونوں آپس میں کیسے معلوم ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے, مخالف ہے حدیث, تعارف کہتے ہیں عربی میں اس کو, ہے بظاہر, لیکن ہم یہ کیسے جانیں کہ یہ پہلے کی ہے اور یہ بعد کی ہے؟ کیونکہ جو پہلے کی ہے وہ منسوخ ہے چھوڑ دیں گے, جو بعد کی ہے اسے لے لیں گے وہ ناسخ ہے. ہم یہ کیسے کہیں گے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے؟ بولیے آپ, ابھی آپ جواب دیجیے پھر. جی تاریخ کے لحاظ سے, جی ہاں پہلے میں نے یہ کہا تھا بعد میں میں نے یہ کہا, جی ہاں جی کوئی جی کوئی صحابی یہ بات کہے کوئی خلیفہ آئیے جی. دیکھیے اب یہ باتیں آپ لوگوں نے کہیں, اگر میں آپ کو کہوں ایک ہی لفظ میں کہ یہی باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی, یعنی ایسا نہیں کہ کتابوں میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ کہیں کچھ اور ہیں. یعنی اب شروع سے میں نے اصول حدیث میں خاص طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ جو کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, بالکل وہی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی الگ سے چیز نہیں ہوتی ہے, وہی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے کہ میں نے تم سے پہلے یہ کہا تھا اور اب یہ کہتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر یہی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں کہ پہلے میں نے یہ کہا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہوں, تو جو پہلے کہا تھا وہ منسوخ ہے, جو اب کہہ رہے ہیں وہ ناسخ ہے. معلوم ہو گیا یہ؟ اور یہ اعلیٰ درجے کا ہے, مطلب کیا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پہلے والا حکم منسوخ اور بعد والا حکم ناصح. دوسرے نمبر پر ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے بلکہ بیان کرنے والے کوئی صحابی ہیں. کوئی صحابی بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا تھا اور بعد میں آپ نے یہ فرمایا ہے. پہلے یہ کہا تھا آپ نے اور بعد میں آپ نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے, کون کہیں یہ؟ کوئی صحابی یہ بات کہیں کہ پہلے کا حکم یہ تھا اور بعد کا حکم یہ ہے. تو جو پہلے کا حکم ہے وہ منسوخ, جو بعد کا حکم ہے وہ ناسخ. اس کی میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں, وہ مثال تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا اور اب میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. خود آپ نے اسے بیان کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی صحابی یہ چیز بیان کرے, جیسے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ بن عباس, بعض روایتوں کے لحاظ سے مسئلہ اپنی جگہ پر ایک ہی ہے اور صحابی کا نام الگ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان نمل ماؤ من الماء, ایک حدیث ہے ان نمل ماؤ من الماء, اور ایک دوسری حدیث ہے اذا جلس بین شعابها الاربع. آپ میں سے کوئی غیر شادی شدہ بھی تو ہے, چلیے بہرحال پھر بھی مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. مسئلہ تو جاننا چاہیے ہر ایک کو, چاہے کوئی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, ہر ایک کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. بہرحال جو ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الماء من الماء, یعنی غسل کرنا واجب ہوتا ہے جب کسی کو جمع کرنا, بیوی سے ملنے کی صورت میں منی خارج ہو جائے, منی خارج ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہوتا ہے. انما الماء من الماء, یہ معنی ہے اس کا, حدیث ہے کہ غسل کرنا واجب ہوگا جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ملے تو بیوی سے ملنے کے بعد اس کے جو ہے منی خارج ہو جائے, پورے طریقے سے وہ اس میں آسودہ ہو جائے. ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے, بانجا کے بیٹھ جاتا ہے اور صرف ملتا ہے, بیوی سے ملتا ہے, بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, وہ خاص عمل کرتا ہے, عمل کرتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی خارج ہو یا منی خارج نہ ہو. یہ دوسری حدیث ہے اذا جلس بین شعاب الاربع. تو کہتے ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیوی سے ملنے کے بعد اگر منی خارج ہو تبھی غسل واجب ہوتا ہے. یہ پہلے کی بات تھی, یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا تھا, یہ حکم دیا تھا, اور بعد میں آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر اب بیوی سے ملتا ہے, بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسری مثال ہے. کون بیان کرتے ہیں؟ یہ صحابی بیان کرتے ہیں. تیسری مثال, یہ زیادہ بہتر ہے. میں اصل میں وہ مثال وہ پیش کرنے کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ کہیں کوئی غیر شادی شدہ بھی نہ ہو, تو اس کے لیے دوسری مثال زیادہ میں واضح کر سکتا ہوں اس مثال کو. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ توضؤوا مما مست النار, توضؤوا مما مست النار, کوئی ایسی چیز کھا لو جو آگ پر پکائی گئی ہے تو تم وضو کرو. شروع میں یہ حکم تھا, کوئی بھی چیز آگ پر بنی ہوئی, آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھا لو تو اس کے بعد وضو کرو, کھاتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا, پھر وضو کرنا ہے آپ. اگر کوئی آدمی پہلے سے باوضو ہے اور کوئی چیز آگ پر بنی ہوئی کھا لیا ہے تو اس کو وضو کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. یہ صحیح حدیث ہے, توضؤوا مما مست النار, کہ جو آگ پر بنی ہوئی چیز ہے اسے کھائے ہو تو وضو کرو. اس کے بعد کئی احادیث ایسی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے صحابہ نے بھی آگ پر بنی ہوئی چیز کھایا ہے, اور اگر پہلے سے وضو ہے تو جا کر کے نماز پڑھیے, وضو نہیں کیا. اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں گئے تھے تو آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے, اور اسی دوران بکری کا گوشت آپ کھا رہے تھے, اسی دوران اقامت کہی گئی تو آپ نے چھوڑی رکھی اور ویسے ہی نماز کو چلے گئے, آپ نے وضو نہیں کیا, حالانکہ وہ آگ پر پکی ہوئی چیز تھی, لیکن آپ ویسے ہی چلے گئے جا کر کے آپ نے نماز پڑھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ پر بنی ہوئی چیز سے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ تو یہ بعد کا معاملہ ہے, یہ بعد کی چیز ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کا عمل یہی رہا. اسی واقعے میں دو چیزیں یہ پیش آئی تھی, یعنی پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے تو کھانے کے بعد آپ نے وضو کیا تھا, یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے, روایت کی ہے, وہ آپ نے وضو کیا تھا. اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ جب دوسری نماز آپ کا وقت ہوا تو آپ بکری کا گوشت وہ کھا رہے تھے اور اسی وقت اقامت ہوئی تو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا اور چلے گئے اور جا کر کے نماز پڑھائی, آپ نے نماز پڑھی. یہ بات حالانکہ وہ آگ پر بنی ہوئی چیز تھی, اسی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آگ پر بنی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جو بات کہی گئی تھی وہ پہلے کی تھی اور بعد میں آپ نے اس حکم کو بدل دیا اور یہ کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, آپ نے اپنے عمل سے اس بات کو جو ہے ظاہر کر دیا, ثابت کر دیا. یہ مثالیں ہیں کس کو بتانے کے لیے کہ کوئی صحابی یہ کہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے, تو کیسے ہم جانیں گے کہ یہ حکم منسوخ ہے, پہلے کا تھا اس کو بدل دیا گیا ہے, اور یہ حکم ناسخ ہے یہ بعد کا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ بات جانی کہ یہ کون بیان کریں گے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہا ہوں, تو یہ بات ہمیں معلوم ہو جی. دوسرے یہ ہے کہ کوئی صحابی یہ بات بیان کرے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور بعد میں یہ حکم آیا ہے, تو اسے بھی مان لیا جائے گا کہ یہ پہلے کا ہے, وہ منسوخ ہو گیا, یہ بات کا ہے, یہ ناسخ ہے. تیسری بات یہ کہ اس کو تاریخ کے ذریعے سے جانا جاتا ہے, جیسا ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے, کیسے جانا جاتا ہے؟ تاریخ کے ذریعے, تاریخ سے یہ بات معلوم کی جاتی ہے کہ یہ حکم پہلے کا ہے اور یہ حکم بعد کا ہے. جیسے ابھی مثال میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے سامنے دی کہ جو بیٹھ کر کے نماز پڑھانے اور پیچھے والوں کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پہلے کا ہے, تاریخی لحاظ سے یہ پہلے کا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھائیے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام میں نماز پڑھیے, یہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے. تو تاریخ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ پہلے کا ہے اور یہ بعد کا ہے, اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ چار, ابھی کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے, ابھی ایک باقی ہے, اسے چھوڑ دیا جائے, آئندہ ہفتے کا انتظار کروایا جائے آپ لوگوں کو. اس کے بعد ایک آخری چیز ہے, وہ ہے اجماع. کیا ہے؟ اجماع. لیکن اجماع کے بارے میں یاد رکھیے کہ اجماع خود ناسخ نہیں ہوتا اور اجماع کبھی منسوخ نہیں ہوتا, لیکن اجماع اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. امت کا یہ اجماع ہو جائے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے, تو اس کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے, لیکن خود اجماع کبھی ناسخ نہیں ہوتا. آپ بتا سکتے ہیں کہ اجماع کیوں ناسخ نہیں ہو سکتا؟ اجماع وہی ہے؟ نہیں ہے, اس لیے کبھی ناسخ نہیں ہو سکتا. اجماع کبھی بھی ناسخ نہیں ہوتا. سوچئے اس کو, جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا ذہن اور تیز ہوتا ہے, اسی لیے اس کو سوچنے کی دعوت دی جاتی رہتی ہے. آپ سوچئے تو اتنا ہی ذہن آپ کا تیز ہوگا, دوسرے کاموں میں بھی تیزی کے ساتھ ذہن استعمال ہوگا. ہاں, اجماع کبھی خود ناسخ نہیں ہو سکتا, اجماع کبھی منسوخ بھی نہیں ہو سکتا, اور البتہ اجماع اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. اجماع کے ذریعے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے, اتنا آپ جان سکتے ہیں. لیکن اجماع, ہاں ابیجمع کے معنی تو اس میں وہ آپ کو جو ہے سوچنے میں آسان. اصل میں جواب یہیں پہ ہے, اجماع کسے کہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو خود یہ سمجھ جائیں گے کہ اجماع کبھی خود ناسخ نہیں بن سکتا بلکہ نسخ پر دلالت کرتا ہے. اجماع کہتے ہیں کہ امت کے جو مجتہد لوگ ہیں, جو ماہر لوگ, علم کے ماہر, اسلامی شریعت کے ماہر لوگ ہیں, یہ اکٹھا ہو کسی مسئلے کے تعلق سے اور سب جمع ہو کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک رائے دے کہ یہ صحیح ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے. یعنی سب نے کیا کر لیا ہے, اتفاق کر لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسے اجماع کہا جاتا ہے, اسی کو اجماع کہتے ہیں. اب اس کے لحاظ سے اب یہ بات آپ سمجھیے کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ جو ناسخ اور منسوخ ہے شریعت کا ایک پہلے کا حکم ہوتا ہے اور بعد کا حکم اسے منسوخ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پہلے ایک آتی ہے, اس میں ایک حکم ہوتا ہے, پھر ایک وحی آتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس حکم کو بدلا جاتا ہے یا اس حکم کو ختم کیا جاتا ہے, اسی کو نسخ کہتے ہیں. یہ بات ابھی تک آپ کے سامنے آتی رہی ہے. اور اجماع یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا. اجماع کا اعتبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وحی آتی ہے, اس میں اجماع کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا. اجماع ہمیشہ آپ کی وفات کے بعد ہوگا, اور نسخ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے کیونکہ نسخ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس لیے اجماع خود کبھی ناسخ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا, اور جو بھی نسخ یا ناسخ جو بھی ہوگا وہ آپ کی زندگی میں ہوگا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوگا, آپ کی وفات کے بعد یہ چیز نہیں ہو سکتی. بات یہ, ہاں بہرحال یہ جمع ابھی باتیں کچھ اور رہ گئی ہیں, ہم نہیں ختم کر سکتے اس ہفتے میں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ابھی آپ کا تجسس باقی رہے, تھوڑا سسپینس رہے کہ آئندہ ہفتے بھی ابھی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ, ہاں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسرا جو سبجیکٹ ہے اس کو بھی ساتھ میں چلائیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئیں گی اور تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے آئیں گے. اب یہ دوسرا